بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد
حسن الظن اور غالب گمان یہی ہے کہ وہ اللہ تعالی شانہ کے بہت بڑے ولی بھی ہیں نام ہے ان کا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی شانہ نے علم تفسیر میں بھی بہت مہارت عطا فرمائی تھی علم حدیث میں بھی بہت مہارت عطا فرمائی تھی علم فقہ میں بھی بہت مہارت عطا فرمائی تھی اور علم سلوک اور علم تصوف میں تو وہ یکتا زمانہ تھے اس لیے ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان افراد میں سے ہے جو دنیا میں بہت کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالی شانہ نے امت پر یہ بہت بڑا فضل فرمایا کہ وہ تو چلے گئے لیکن ان کے علوم پیچھے باقی رہ گئے اور ان کو گئے ہوئے تقریباً پون صدی ہو گئی تھری کوارٹر سینچری ہو گئی لیکن آج بھی ان کا تذکرہ پوری دنیا میں اتنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی قریب کے زمانے کے بزرگ ہوں گے اللہ تعالی شانہ بعض حضرات سے ایسا عظیم الشان کام لیتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کا فیض چلتا رہتا ہے تو یہ ان کا ملفوظ ہے اور قرآن تو سرچشمے ہدایت ہے وہ تو فاؤنڈیشن آف فاؤنٹن آف گائیڈنس ہے اور اس کی تشریح جو ہے سب سے پہلی تشریح اور سب سے زیادہ معتبر تشریح وہ احادیث شریف آئے لیکن صحابہ کے دور ہی سے امت میں یہ سلسلہ چل پڑا کہ امت کے جو چنیدہ افراد ہوتے ہیں ان کے ملفوظات لوگ محفوظ کرتے تھے اور دوسروں کے سامنے بطور دلیل کے پیش کرتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات بھی ملتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ملفوظات بھی ملتے ہیں بڑے بڑے صحابہ کے ملفوظات ملتے ہیں ہمیں اور ظاہر ہے کہ صحابہ کے ملفوظات کس نے نقل کیے ہوں گے صحابہ نے یا تابعین نے اور صحابہ یا تابعین جو ہے یہ امت کے بہترین طبقے میں شمار ہوتے ہیں تو انہوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو یہ برا کام نہیں ہو سکتا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے یہ کسی اور کے ملفوظ کی کیا ضرورت ہے کہ فونا بزرگ نے یہ فرمایا تو یہ سلسلہ صحابہ کے دور سے جاری ہے کہ صدیق اکبر نے یوں فرمایا اور بلال حبشی نے یوں فرمایا اور ابو ذر غفاری نے یوں فرمایا رضی اللہ عنہ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ صرف صحابہ کا پھر تبا تابعین تابعین سے بھی نقل کرتے ہیں کہ فلاں نے یوں فرمایا اور فلاں نے یوں فرمایا اور فلاں نے یوں فرمایا اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اقوال صحابہ اقوال تابعین اقوال تبا تابعین اور بعض کے بزرگوں اور مشائخ کے اقوال پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی جمع کر کے کہ یہ فلاں کے اقوال ہیں فلاں کے اقوال ہیں اور چلتے 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 یہ سلسلہ ہمارے زمانے میں پہنچا کہ ہمارے زمانے میں ملفوظات حکیم الامت یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے فائدہ کہ بات تو یہ حضرات وہی کہتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی یہ وہ بات کہتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بھی نظر آتی ہے, لیکن وہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل تھا تو ان کے الفاظ میں وہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے, تو گویا اسی کی تشریح. اور بعض دفعہ یہ حضرات وہ بات کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو جاتی, قرآن اور حدیث میں ہمیں وہ چیز نظر نہ آتی, لیکن وہ چونکہ قرآن اور حدیث کی گہرائی تک جاتے ہیں اس لیے ان کو جو بات وہاں سے سمجھ میں آتی ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں. اس لیے معتبر علماء اور معتبر مشائخ اور معتبر حضرات کے ملفوظات کو دھیان سے سننا چاہیے اور سن کر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ سب سے پہلے دل میں آتی ہے, اور دل میں جو بات آتی ہے وہ پھر دماغ تک آتی ہے. جو بھی بات آتی ہے وہ پہلے دل میں اترتی ہے, دل جو ہے وہ باتوں کی جگہ ہے اور دماغ جو ہے وہ تو صرف اسکرین ہے. تو دل جو ہے دل وہ آپ کی سی ڈی ہے, بات سی ڈی میں ہوتی ہے, اور آپ کا کمپیوٹر کی جو اسکرین ہے وہ ہے دماغ. تو ایک چھوٹا بچہ جو سمجھدار نہ ہو وہ جب کمپیوٹر کی اسکرین پر کسی چیز کو دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ بات اسکرین میں ہے, نادان. اور سمجھدار ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں یہ بات اسکرین میں نہیں ہے, اسکرین پر تو صرف نظر آ رہی ہے, یہ بات اصل سی ڈی میں ہے. تو عقل جو ہے عقل اور دل, دماغ اور دل, اس میں سے اصل مرکز دل ہے یا دماغ ہے اس میں اختلاف ہو گیا ہے. ہمارا اسلامی نقطۂ نظر یہ ہے کہ اصل دل ہے اور دماغ اصل نہیں ہے. اور جو فلسفر ہیں جو جسم کے ساتھ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دماغ جو ہے وہ اصل ہے, دل اصل نہیں ہے, دماغ سوچتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو سمجھدار ہوگا اسے یہ نظر آئے گا کہ اسکرین سی ڈی یہاں ہے اور یہ اسکرین ہے, اور جو اتنا سمجھدار نہیں ہوگا اسے اسی کو دیکھ کر کے اس میں الجھ جائے گا. اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا, تو قرآن کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. تو ہمیں بھی علماء کو بھی نظر یہی آتا ہے کہ کام تو سارا یہ کر رہا ہے, لیکن علماء اس بات کو کیوں بہت جلدی مان لیتے ہیں, اس لیے کہ قرآن ہے ان کے سامنے, لہم قلوب لا یفقہون بہا. یہاں آتی ہے تو بات سب سے پہلے دل پر, دل سے اسکرین پر, جب اسکرین میں وہ چیز نظر آتی ہے تو پھر آتی ہے زبان پر. تو بات کا اصل مرکز کیا ہے؟ قلب ہے. اب دل اگر گندا ہے, دل گندا ہے, تو دل کی بات جب اسکرین پر آئے گی اور اسکرین پر آنے کے بعد اس بات کو زبان پر لائے گا تو اس بات کے ساتھ چونکہ وہ دل سے آ رہی ہے اس کی گندگی بھی آئے گی. اور دل اگر صاف ستھرا ہوگا تو وہ جب ملہم من اللہ ہوگی وہ بات, تو وہ اسکرین پر نظر آئے گی, جب اسکرین پر نظر آئے گی تو وہ بولنے والا بولے گا. تو یہ دل سے بات اب زبان پر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ بھی آئے گی. تو نیک آدمی کی بات سننے سے, نیک آدمی کی بات پڑھنے سے, اور نیک آدمی کی بات بولنے سے, نیک آدمی کی بات سوچنے سے ہماری زندگیوں میں اس کے قلب میں جو اثرات تھے وہ منتقل ہوتے ہیں. نیک آدمی کی بات سوچنے سے, نیک آدمی کی بات بولنے سے, نیک آدمی کی بات سننے سے, نیک آدمی کی بات پڑھنے سے. اور فاسق فاجر آدمی کی بات سننے سے, سوچنے سے, بولنے سے اور پڑھنے سے اس کے قلب کے جو اثرات ہیں وہ ہماری طرف منتقل ہوتے ہیں. اسی لیے جو لوگ دیندار بننا چاہتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیندار بننے کے لیے ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بری صحبت سے بچو, اس لیے کہ بری صحبت میں بیٹھنے سے اس کے اثرات منتقل ہوں گے. اچھی صحبت کو اختیار کرو, اس لیے کہ اچھی صحبت میں بیٹھنے سے اس کے اثرات منتقل ہوں گے. اور جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں اہل اللہ میں سے, اللہ والوں میں سے, کوئی بزرگوں میں سے کوئی نہیں رہتا, تو میں کیا کروں, اس لیے کہ میں ایسی جگہ پر رہتا ہوں جہاں کوئی ہے ہی نہیں اہل اللہ میں سے, بزرگوں میں سے, نیکوں میں سے, تو اس کے پاس میں جاتا تو اس کی اچھی خوبیاں, اس کے دل کے اچھے اثرات میری طرف منتقل ہوتے, لیکن ہے ہی نہیں. تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی کتابیں پڑھو. تو کیوں کہا جاتا ہے یہ؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی جو کتابیں ہیں ان میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ان نیک لوگوں کے دل سے نکلی ہوئی ہیں, لہذا جب ان باتوں کو آپ پڑھیں گے تو ان کے دل کے جو اثرات ہیں وہ بھی آپ میں منتقل ہوں گے. تو امت کے عرب عجم سب ائمت الحرم جب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کے دن تو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول نہیں ہوتا ان کے خطبوں میں, وہ بھی امت کے بڑے بڑے بزرگوں کی باتیں نقل کرتے ہیں. ایسے بزرگوں کی جو تابعین بھی نہیں ہے, تبا تابعین بھی نہیں ہے, بعد کے لوگوں کی, وہ نقل کرتے ہیں کہ قال فنا قال فنا, فنا نے یوں کہا, فنا نے یوں کہا, فنا نے یوں کہا, اس لیے کہ اس میں تاثیر ہوتی ہے اور وہ بات قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں ہوتی ہے. اللہ تعالی شانہ جو ہے حالات کو سامنے رکھ کر, اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں, زمانے کے مطابق ان کی زبانوں سے کوئی بات کہلواتے ہیں. اب اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے تو 200 سال پہلے 300 سال پہلے کے بزرگوں کے کلام میں آپ کو یہ کمپیوٹر کی مثال نہیں ملے گی, اور ہمارے زمانے میں کمپیوٹر کی مثال سے آدمی جتنا جلدی سمجھ جاتا ہے وہ ظاہر. تو دیکھو اس زمانے کے جو لوگ ہوں گے ان کے دلوں پر اللہ اس طرح کی بات ڈالیں گے کہ اس طرح بولو. اس لیے جیسے جیسے زمانہ بدلتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ تعالی شان وہ ہمارے لیے دین کو آسانی سے سمجھنے کے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بزرگوں کے ملفوظات جو ہیں یہ بہت, یہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, صلحاء کے تذکرے کے وقت اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں اترتی ہیں. صلحاء صحابہ نے کہا, انبیاء نے کہا, ان ذکر الصالحین صلحاء نیک لوگوں کے تذکرے کے وقت. آپ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں, حضرت مولانا ریمہ ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں. تو صلحاء کے تذکرے کے وقت کیا اترتی ہے؟ تنزل الرحمہ, رحمہ اترتی ہے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ, تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ صلحاء کے تذکرے کے وقت رحمتیں اترتی ہیں. یعنی صلحاء کا آپ واقعہ بیان کریں کہ فلاں بزرگ ایسے تھے, فلاں بزرگ یوں تھے, فلاں بزرگ یوں تھے, فلاں آدمی, اس وقت رحمت اترتی ہے. اور یہ رحمت اس لیے اترتی ہے کہ ان کی زندگیاں دین کے مطابق ہوتی ہیں, ان کا تذکرہ دین ہی کا تذکرہ ہے, ان کی زندگیاں قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہے تبھی تو وہ صالح ہیں. تو ان کا تذکرہ قرآن اور حدیث ہی کا تذکرہ ہے, اور قرآن اور حدیث کے تذکرے کے موقع پر رحمت اترتی ہے. تو ان کے جس طرح ان کی زندگیاں قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہے تو ان کی گفتگو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہے. تو جس طرح ان کے تذکرے کے وقت رحمتیں اترتی ہیں, ان کے ملفوظات کے تذکرے کے وقت بھی رحمتیں اترتی ہیں. اس لیے میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی سوانح ہیں، ان کی بایوگرافیز بھی پڑھیں تاکہ ان کا تذکرہ ہو، رحمتیں اتریں، اور ان کے ملفوظات، ان کے سٹیٹمنٹس، ان کے اینکڈوٹس وہ بھی پڑھیں، علماء سے پوچھیں تاکہ آپ کی رہنمائی کی جا سکے کہ یہ پڑھیے، یہ پڑھیے، یہ پڑھیے، یہ پڑھیے. اب دیکھو یہاں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ملفوظ بیان کیا ہے، یہ جو بات بیان فرمائی ہے، یہ علماء سے متعلق کتنی کام کی بات بتائی علماء کو، کہا کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اور محب دنیا ہو. عالم تو ہو گیا، علم تو حاصل کر لیا اس نے، علم پر عمل نہیں کرتا، اور علم پر عمل کون نہیں کرے گا؟ جو آخرت سے محبت کرنے والا نہیں بلکہ دنیا سے محبت کرنے والا ہوگا. تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے کہ محب دنیا ہو، اس کا مطلب ہے کہ علم پر عمل نہیں کرتا، علم پر عمل نہیں کرتا اس لیے کہ محب دنیا ہے، وہ محب دنیا ہے، وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، وہ دنیا میں لگا رہتا ہے، یا تھوڑا بہت جو کچھ بتلاتا ہے اپنی بزرگی وہ لوگوں کو متاثر کر کے کچھ لینے کے لیے، جیب بھرنے کے لیے خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہے لوگ میرے معتقد ہیں اور مجھے دے رہے ہیں، بزرگ اسی لیے بن کر بیٹھا ہوا ہے اپنا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اور محب دنیا ہو، وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے. اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوگی کہ اس علم سے آخرت کمانی چاہیے نہ کہ دنیا، اس سے بڑھ کر اور جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ کہ ہو تو گیا ہے عالم، اور جس علم سے دنیا کمانی چاہیے اس سے وہ کیا کر رہا ہے؟ جس علم سے آخرت کمانی نہیں چاہیے کیا کر رہا ہے؟ دنیا کما رہا ہے. جس علم کے ذریعے جہنم کے راستے پہ چلنا چاہیے وہ کس راستے پہ چل رہا ہے؟ جہنم کے راستے. اس سے بڑھ کر جہالت اور اگنورنس کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اور محب دنیا ہو وہ جاہل ہے. چاہے کوئی بھی ہو، چاہے شیخ الحدیث ہو، چاہے شیخ التفسیر ہو، چاہے ملک کا سب سے بڑا عالم ہو، لیکن اگر وہ علم پر عمل نہ کرتا ہو، فرائض کا اہتمام نہیں، واجبات کا اہتمام نہیں، حرام سے بچنے کی فکر نہیں، وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. دنیا کی نظر میں چاہے وہ عالم ہو، اللہ کی نظر میں وہ عالم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ عالم نہیں ہے. یہ ہم طلبہ کے لیے بہت ہی مفید بات ہے، یہ ہم طلبہ اپنی نیتوں کو بھی درست کریں کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، خوب علم حاصل کرنا ہے، لیکن کس چیز کے لیے؟ عمل کرنا ہے، اس علم پر عمل کرنا ہے. اور عمل کا ایک حصہ یہ ہے کہ دوسرے عمل پر کیسے آ جائیں اس کی بھی فکر کرنی ہے، اس لیے کہ یہ بھی اللہ نے ہمیں کہا ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ، یہ بھی ہمیں کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے کہلوایا. تو علم کو خوب حاصل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانا ہے. اور وہ طالب علم جو 6 سال کی رسمی طالب علمی سے فارغ ہو گئے ہیں، ایک آدمی مرتے دم تک طالب علم رہتا ہے، اللہ اس سعادت عظمیٰ کے ساتھ ہم سب کو موت تک سرفراز رکھے کہ ہم طالب علم رہے. تو انہیں بھی اپنے علم کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، اور علم کو بڑھا کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی میں کیا کمیاں ہیں. ان کے لیے تو بہت آسان ہے، وہ علم موجود ہے، اور جہاں کہیں کوتا ہی نظر آئے تو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ اب بہت ہوا، آدھی زندگی ختم ہو گئی، اب کب علم پر آئے گا، اور اپنے آپ کو سمجھا کہ اسے بھی علم پر آنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فکر رکھنی چاہیے کہ دنیا میں رہنے والے ہر شخص تک یہ مبارک علم پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سفر کی ایک دعا جو بکثرت میں کرتا رہا، حرمین شریفین کے سفر میں اللہ تعالیٰ شانہ فضل فرماتے ہیں، اور ہمیں خود سکھاتے ہیں کہ اس طرح بولیں. تو دعا یہ تھی کہ اے اللہ روحانیت اور برکت اور نورانیت والے علم صحیح سے مجھے سرفراز فرما. علم صحیح ساتھ میں نورانیت بھی ہو اور برکت بھی. نورانیت اور برکت والے علم صحیح سے مجھے سرفراز فرما. اور پھر اس علم پر اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. اور پھر اس علم کو اس روئے زمین پر بسنے والے ہر شخص تک پہنچانے کا جذبہ عطا فرما. اور اس جذبے کے بعد اس کے لیے وسائل اور ہمت اور توفیق عطا فرما. اور یہ دعا کرنے کے بعد پھر میں یہ کہتا تھا کہ اے اللہ یہ چیز جو میں نے آپ سے مانگی ہے وہ مجھے عطا فرما دے, میرے والدین کو بھی عطا فرما دے, میرے اہل و عیال کو بھی عطا فرما دے, میرے متعلقین متوسلین محبین محسنین کو بھی عطا فرما دے. اور اے اللہ یہی چیز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دے جو اپنی اپنی جگہوں پر اپنی توقعات مجھ سے وابستہ کیے ہوئے ہیں اور ایسا سوچ رہے ہیں کہ وہ حرمین شریفین گیا ہوا ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کسی نہ کسی درجے کا تعلق ہے تو ہمارے لیے ضرور دعا کرے گا, تو اللہ انہیں بھی عطا فرما دے. اور اے اللہ اب اپنی پوری امت کو یہ چیز عطا فرما دے. اللہ تعالی شانہ حقیقی معنی میں ہمیں طالب علم بنائے, حقیقی معنی میں علماء بنائے. اور چونکہ یہ عالم کے لیے ملفوظ تھا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ علماء کو کہا جا رہا ہے, یہ سب کو کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس جتنا بھی علم ہے اگر وہ اس علم پر عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اس علم میں میں جاہل ہوں. اس لیے کہ آپ کو پتا چل گیا کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے, اس کے باوجود آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں, تو اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک کام جو کرنا ہے, ایک کام جس کا اللہ نے حکم کیا ہے وہ آپ کر نہیں رہے ہیں, اس سے بڑھ کر اور جہالت کیا ہو سکتی ہے. اور عوام کو علم اپنا بڑھانا چاہیے, اچھے اچھے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنی چاہیے اور علماء کی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے, علماء کی بیانات سننا چاہیے. صرف آج کل بیانات بہت سنتے ہیں, یہ یوٹیوب نے جو ہے جہاں بہت سارے اور نقصانات پہنچائے وہاں ایک نقصان یہ پہنچایا کہ بس بیانات سننے کا لوگوں کو شوق ہو گیا, مزے لینے کے لیے بیانات سنتے ہیں ہدایت کے لیے نہیں. ایسے علماء ڈھونڈو جو آپ کی بستی میں رہتے ہیں چاہے وہ کم درجے کا ہی کیوں نہ ہو, اور اس کی صحبت میں جا کر بیٹھ کر اس سے علم حاصل کرو, اس کی بات سنو. اس لیے کہ وہاں آپ کو ماحول ملے گا, وہاں ایک عالم کی صحبت ملے گی, ڈائریکٹ اس سے آپ سنیں گے. اور اپنی بستی میں نہیں تو دوسری بستی میں جاؤ, دیکھو ماشاءاللہ کن کن ملکوں سے یہاں آج لوگ آئے ہوئے ہیں, یورپ کے کتنے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں, افریقہ سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو جاؤ دوسری جگہ پر جاؤ اور سنو, لائیو صحبت میسر ہو جائے. اور جو مجبور ہیں, بہت ایسے علاقے میں رہتے ہیں, میرا ایک ملک میں جانا ہوا تو بیان سے فارغ ہونے کے بعد بہت برف باری بھی ہوئی تھی, ایک صاحب مجھے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ میں 1000 سے بھی زیادہ میل کا سفر کر کے آیا ہوں. تو میں نے کہا کہ ہماری آپ سے واقفیت, تو کہنے لگے کہ میں اسی جگہ پر رہتا ہوں جہاں کوئی دینی ماحول ہی نہیں ہے, مسجد مدرسہ کچھ نہیں ہے. تو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے تو ہر ایک مرتبہ تقریر سن لی, اس کے بعد سے دل تم میں لگ گیا, تو میری دینی حیات ہی تمہاری بیانات پر موقوف ہے جس جگہ پر میں رہتا ہوں. تو کہا کہ پتہ چلا کہ آپ ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں, تو کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلتا رہا تو سوچا کہ کم سے کم دیکھوں تو صحیح کہ ہے کون. تو کہا میں صرف اپنی بیوی کو بھی لے کر کے آیا ہوں. تو اگر وہ ایسی جگہ پر رہتا ہے, وہ مجبور ہے سفر نہیں کر سکتا, تو اب ایسا شخص جو ہے ایسے دوسرے عالم کا بیان سنے جس سے اس کے دل پر اثر بھی پڑ رہا ہے عمل کی نیت سے, تو ٹھیک ہے انٹرنیٹ پہ سنے گا تو بھی اس کی نیت کے مطابق انشاءاللہ اس کو وہی فائدہ ہوگا. جیسے عورتیں مردوں کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتی تو وہ گھروں میں ریسیور پر بھی اگر سنے گی اس جذبے کے ساتھ کہ میں جتنا کر سکتی ہوں اتنا تو کروں, وہاں نہیں جا سکتی یہاں, تو اس کو انشاءاللہ وہی فائدہ ملے گا. جیسے عورتیں گھر میں نماز پڑھ لیتی ہیں تو ان کو مردوں جتنا ہی ثواب ملتا ہے جماعت والا. تو کوئی مجبور ہے اور مجبوری کی وجہ سے تو اسے انشاءاللہ صحبت کا فائدہ بھی نصیب ہو جائے گا. عورتیں ہیں دوسرے شہروں میں لوگ رہتے ہیں, اپنے شیخ کی محفل میں نہیں جا سکتے, اپنی مجبوریاں ہیں, دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ کسی کا آدھا بیان سن لیا, کسی کا 20 منٹ کا بیان سن لیا اور کلک کر کے دوسرے کے اوپر چلے گئے, کلک کر کے تیسرے کے اوپر, ایک شوق, ایک شاکنگ اراؤنڈ, مزے لینے کے لیے تفریح, تو تفریح تباہ کے لیے تو اپنے خود کے شیخ کے بیان سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. تفریح تباہ کے لیے اپنے خود کے شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر سنو گے تب بھی فائدہ نہیں ہوگا. تفریح کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے تو بیانات سنو, علماء کے مجلسوں میں بیٹھو, مسجد میں وقت گزارو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوست یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر ہے بائی پروفیشن, وہ ہمارے ساتھ عمرے میں ابھی تھے اور وہ بھی اسی دن پہنچے جس دن میں پہنچا, اور پھر وہ دوسرے ملک میں کام کرتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے وہ چلے جائیں گے. بیچ میں 2-3 دن تھے تو کوئی بھی گزر کر سکتے تھے کہ وہاں ہم تھے, ملاقات بھی ہوتی رہی, صحبت تو ملتی ہی رہی حرمین شریفین میں. لیکن انہوں نے ابھی میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اب تو میں 1-2 دن میں چلا جاؤں گا, کل پرسوں پھر پتا نہیں دوبارہ آنا کب ہوگا اور صحبت ملے گی یا نہیں, تو میں نے سوچا کہ نہیں چلے ہی. دیکھو ایسے یہ جذبہ ہو, یہ جذبہ کی صحبت ملے, حالانکہ وہ گھر پر ریسیور کمپیوٹر سے بھی سن سکتے تھے گھر میں, اور ان کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی گھر بھی سنتے ہیں تو بہت غور و فکر کے ساتھ قبلے کی طرف رک کر کے ادب سے پوری فیملی بیٹھ کر کے سنتے ہیں. لیکن پھر بھی آئے, یہ سمجھ ہمیں اللہ دے کہ صحبت, صحبت ماحول, صحبت ماحول, صحبت ماحول. اسی لیے تو یہ سارے کام کیے جاتے ہیں, ورنہ اتنے سارے آدمی آتے ہیں, کتنا خرچہ ہوتا ہوگا سب کے آنے کا. خرچہ ہوتا ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں کتنا خرچہ سب کے آنے کا, اور پھر ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں, پورا 24 آور کا نظام, اس کے لیے ایک مستقل محنت. لیکن یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایسی صحبت, ایسے ماحول کے بغیر دین ہماری زندگی میں نہیں آتا. تو اس صحبت اور اس ماحول کے جیسے آپ محتاج ہیں, ہم بھی محتاج ہیں, خود ہم خود بھی محتاج ہیں. تو یہ پروگرام جو کیا جاتا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں, اپنے لیے بھی کیا جاتا ہے, اور اسی پروگرام کی وجہ سے 2-3 دن جلدی آ گیا. ورنہ دل تو یہ چاہتا تھا کہ اتوار تک چھٹی ہے تو حرمین شریف میں اتوار تک رہتے اس پروگرام کی, اس لیے کہ اس کی ہمیں بھی ضرورت ہے. اس قسم کے پروگراموں سے ہمارے دلوں کو جھلا ملتی ہے, جس کے نتیجے میں جب ہم حرمین شریفین جاتے ہیں یا دوسرے دینی کام کرتے ہیں وہ ہمارے کام بہت قیمتی بن جاتے ہیں. اور اس قسم کے پروگراموں میں ہم شرکت نہیں کریں گے, دلوں کو جھلا نہیں ملے گی, تو ہمارے کام جو ہے وہ یا تو کام کی توفیق ہی نہیں ملے گی. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب, غالب نے کہا تھا, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب, پھر کرتا کیوں نہیں؟ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب, پر طبیعت ادھر نہیں جاتی, اس لیے کہ دل بیمار ہے. اور اگر کچھ کر لیں گے تو رسمی طور پہ کر لیں گے, رسمی طور پہ بس کعبے کا ساتھ چکر لگا دی اور کہا کہ بھائی چلو یار ایک کام تو ختم ہو گیا, اب اللہ اللہ کر کے یہ صحیح بھی ختم ہو جائے تو اچھا ہے, اور گنتے چلے جاتے ہیں, اب صرف 2 رہ گئے ہیں, اب صرف 1 چکر رہ گیا ہے, اور جب 7واں چکر ختم ہوتا ہے کہ چلو بھائی گلے سے بلا اتر گئی, سر سے بلا اتر گئی, ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق دے, سب کے آنے کو قبول فرمائے. اب جو ہے مغرب کو 20-25 منٹ رہ جاتے ہیں, 20 منٹ رہ جاتے ہیں, تو اپنے آپ کو کچھ تلاوت میں مشغول کرو, ذکر میں مشغول کرو, دعا میں مشغول کرو. اللہ تعالی شانہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالی 24 گھنٹے کا جو ہمارا نظم ہے اس میں خوب برکت دے, اور جتنے لوگ آ رہے ہیں جتنے وقت کے لیے بھی آ رہے ہیں اللہ تعالی سب کی جھولیوں کو بھر کر یہاں سے واپس لوٹائیں, اور اللہ تعالی پوری زندگی ہمیں اصلاح کی فکر میں لگائے رکھے, اور اپنے اولیاء کاملین میں ہمیں شامل فرمائے, ہمارے سب متعلقین کو شامل فرمائے, پوری امت کو شامل فرمائے, اور فتنہ فساد سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالی شانہ پورے عالم کو سلامتی اور امن و امان سے بھر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.